نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم اگلے صحابی کو دیکھیں گے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. کتابوں میں پیجز ڈفرینٹ نمبر پہ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کے حساب سے پیج نمبر 241 پیج ہے، حضرت زید بن حارثہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخدا. بخدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم. زید بن حارثہ منصب امارت کے لائق تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا. تھا سے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جملے اللہ کے نبی نے کس موقع پہ بولے ہوں گے، یعنی رلانے والی کہانی ہے ان کی زندگی کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے اپنے دین کے لیے چنا. سدا بنت ثالبہ اپنی قوم بنو معان سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہوئی. وہ اپنی برادری کے گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھی، فروکش میں سٹاپ لیا ہی تھا، رکی تھی، کہ بنی قین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی، ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا. ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے. اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی. وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے اوقاس منڈی میں لے گئے، یہ ایک بازار کا نام ہے. ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلت نے 400 درہم میں ان کو خرید لیا. اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا. جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلت کو پتہ چلا تو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھیں. حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں اوقاس منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں، ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا. سیدہ حدیجۃ الکبریٰ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی. تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کیا. اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا. آپ کو شاید تھوڑا سا پڑھ کے فیل ہو رہا ہوگا کہ غلام خریدے بیچے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں غلام مشینوں کی طرح بکتے تھے، لوگ ان سے کام کرواتے تھے، ان سے کام کروا کر پیسہ کھاتے تھے، تو انسان اتنے گر چکے تھے اس دور میں کہ جانوروں کی طرح بکتے تھے. لیکن آج الحمدللہ اگر یہ نہیں ہے ایسا کچھ تو اس میں اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ رہا تھا، وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی. کبھی آنسو خشک نہ ہوتے، اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالا، شعلہ تو ہوتے، جوالا کس کو کہتے ہیں، پھڑکتا ہوا شعلہ، دل پر مسلسل دہکتا رہا. غم و اندوہ کے ایسے مہیب بادل چھائے، مہیب گہرے کلاؤڈ جیسے ہوتے ہیں، ایسے مہیب بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے. ہر وقت اسی سوچ میں غلطاؤں پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے، کس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں. آپ سوچیے ذرا، اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ کھو جائے. موت آتی ہے تو اس دیکھ کے صبر آ ہی جاتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں بچہ گیا کدھر، تو ماں بے چین ہے. باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چاند مارا، ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا کہ لوگوں مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا. بعض اوقات غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دل روز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کے جگر چھلنی ہو جاتے. چند اشعار ہیں ان کے. میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں، مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. پھر ایک اور شعر ہے، بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا، میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آپ کو باپ کی تڑپ محسوس ہو رہی ہے اس میں؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے، یہ کیوں؟ تبدیلی جب ہوتی ہے نا، رات دن میں یا دن رات میں بدلے، تو انسان لاشعوری طور پہ کسی چینج کی امید رکھتا ہے. چونکہ بیٹا کھویا ہوا تھا نا، تو رات دن میں بدلتا تھا تو وہ سوچتے تھے شاید اب یہ دن میں آ جائے، پھر جب دن رات میں ڈھلتی تو وہ رات میں انتظار کرتے. بیٹے، زندگی بھر میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں، اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا. بیٹے، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. بالآخر خرشس کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں. تو یہ باپ کے اشعار تھے بیٹے کے لیے، اس میں درد آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے. وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ پر پڑی. انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید نے بھی ان کو پہچان لیا. آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے. جب وہ حج سے فارغ ہوئے، اپنے وطن واپس لوٹے، تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی گئی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے. ہم نے بچشمے خود اسے دیکھا، اس سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے. یعنی آپ اب ساری کہانی کو انجوائے کر رہے ہیں نا، کس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا ہے اور اچانک خبر ملتی ہے کہ بیٹا تو زندہ ہے اور اس کو دیکھا. پہلے سوچیے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا. یقیناً کھوئی بھی چیز کے ملنے کی خوشی نئی چیز کے ملنے سے زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب امید دلا دی ہے. میں یہ سارا کچھ پڑھ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ رہے تھے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان جب کسی بھی آزمائش کا شکار ہوتا ہے تو اس کو واقعی اپنا غم سب سے بڑا لگتا ہے نا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ ابھی ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اسلام پہ نہیں ہیں اور کفر اور یہ سارے حالات ہی ہوں گے جیسا ایک وقت کا رواج تھا، لیکن ایک فطری محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے نا دلوں میں، وہ آپ یہاں محسوس کیجئے. تو جیسے مسلمانوں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، تو کفار کو بھی ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جس طرح اللہ کے معاملے میں دل سخت ہوتا ہے، تو اسی طرح پھر انسانوں کے معاملوں میں بھی دل سخت ہونے لگتے ہیں. خیر، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خبر کے بعد باپ نے کیا کیا. خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے خود اپنی سواری تیار کی. حارثہ کون تھے؟ باپ تھے. کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا. دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے قصوں کی فریاد رسی کرتے ہیں. ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں. للہ ہی ہم پر کرم کیجئے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں. یہاں دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی خوبیوں کا ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ریپیٹیشن کیا تھی وہاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ. آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا. یعنی پیسے ویسے مجھے نہیں چاہیے، فدیے میں بیٹے سے پوچھ لو. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا سٹائل کیا تھا کہ لوگوں پہ ڈال دیتے تھے بات. آپ خود سوچئے، ایک ہوتا ہے امپوز کرنا ہے، کرنا پڑے گا آپ کو، لوگ کر لیتے ہیں، دل سے خوش نہیں ہوتے. دوسری ہے، خود سوچ لیں، دیکھ لیں، جو آپ کو فائدہ لگتا ہے، جس میں آپ کی بہتری ہے تو وہی بات ہے. یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے. آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا، یعنی اچھی عادات، ایسی تعریف والی باتیں، اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کے ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو کیا کہیں گے ایک جملے میں آپ؟ کردار بولتا ہے نا۔ یعنی آپ کو پیسوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ باپ تو اتنے پیسے دے رہا ہے، اور چوائس بچے کو دے دی۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں چلے، یہ نبی کا بیٹا تو نہیں تھا نا، غلام تھا نا۔ آج کے کتنے ہی بچے ہیں، سگے بچوں کو چوائس دے کے پوچھ لیں کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہو گے یا کسی اور کے ساتھ، تو کئی بچے ایسے ہیں جن کو دین نہیں ملا نا، وہ ماں باپ سے بے نیاز ہیں۔ ہم تو آج اتنا مان اپنے بچوں پہ نیاز رکھ سکتے، کوئی مانے نہ مانے اور بات ہے، آج تو بچے ہی ہیں جو ماں باپ کے خلاف فون کر کر کے پولیس کو بلاتے ہیں نا۔ تو لیکن اللہ کے نبی کو ایک لے پالک بچے پہ اتنا مان تھا، کتنی اس وقت کی یہ چیز آپ اپنے سامنے رکھیں تو آج کے حالات سے مختلف دکھتی ہے۔ خیر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سردارانِ قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندانِ قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید کے چچا اور باپ بھی حیران ہو گئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شادہ و فرحہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں سے پکارو۔ آپ کو سورت الاحزاب یاد آ رہی ہے، حضرت زید کے نام کے ساتھ ہی وہ سورت چپکی ہوئی ہے۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت رسول اکرم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آپ بلند مرتبے پر فائز ہونے والے، یعنی اس وقت تک آپ نبوت پہ تو نہیں فائز ہوئے تھے نا، تو آپ ایک عام انسان تھے جیسے بھی کوئی ہوتے ہیں۔ یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ آیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ عرض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ انسان چھوٹی چیز چوز کرتا ہے، وقت کیسا بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی میں کوئی بھی 100% آنے والے وقت کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوگا، ویسے ہوگا، یہ حالات ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اب حضرت زید نے تو اللہ کے نبی کو آپ کے کردار کی بنیاد پہ چوز کیا، کل وہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کو اس وقت تو نہیں پتہ تھا نا کہ کل اللہ کے نبی کتنی شہرت ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے مرتے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں ملتی، لیکن جو اعلیٰ کردار کے پیچھے لگتے ہیں تو ان کو دنیا بھی مل جاتی ہے۔ حبیب کبریا کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ کیوں بھلا، قریب تھے نا، اور آپ کا کردار ان کے لیے ایک بہت بڑی گواہی تھا اس بات کی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، نیابت کس کو کہتے ہیں؟ نائب ہونا، سب کوآرڈینیٹ جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ نہیں ہوتے تھے تو پھر مدینہ میں آپ اپنے پیچھے ان کو چھوڑ کے اکثر جاتے تھے، یہ شرف ان کے حصے میں آیا. آپ ایک غزوے میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے. جس طرح سے زید بن حارثہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز میں پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا. جب کسی مشن کے لیے حضرت زید روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم میرے گھر تشریف فرما تھے. اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے. دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا. آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما. بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی لیے حضرت زید بن حارثہ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ نے حضرت زید کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ کا نام دیا تھا. یعنی بعض جگہ حب رسول کہتے ہیں اور بعض جگہ حبیب. کون تھے ان کے بیٹے؟ اسامہ بن زید. 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ، حکمت بالغہ کیا ہوتی ہے؟ بالغہ کہتے ہیں پہنچنے والی، بالغہ یبلغو سے، یعنی وہ حکمت جو اپنی اصل کو پہنچ کے رہتی ہے. 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی نے حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر شاہ بسرا کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے. جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو امیر غسانہ شرح بیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا. یہ دکھ دینے والی خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا. 3,000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا. ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لے. یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زبان نبوت سے پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اب ہوگا ایسا ہی جو پہلے ہی کہہ دیا. لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب مان مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج کے مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرقین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے بالمقابل آ کھڑا ہوا. مسلمان مان مقام پر دو راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطۂ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے. ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اللہ کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، یعنی دشمن بہت زیادہ ہے تو ہم تھوڑے ہیں تو کہیں ہم ختم ہی نہ ہو جائیں. دوسرے نے کہا، ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کی قسم نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت و کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی یہی یقین دے دے. ہمیں اپنی تعداد پہ کیا مان ہے؟ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ نے دو انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے. کون سے دو انعام ہیں؟ یا تو فتح نصیب ہوگی یا پھر جامع شہادت نوش کرو گے. کیا شہید ہونا بھی کوئی انعام ہے؟ آج کے دور میں تو اس کو انعام نہیں کہا گیا. اللہ تعالی ہماری سوچ سیدھی رکھے. خیر، مقام موتا پر دونوں جنگیں بالمقابل آئیں. لشکر اسلام صرف 3,000 افراد پر مشتمل تھا لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی. اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے. دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی. رسول اللہ کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے نئے خلقۂ باگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو شکست سے بچا لیا، ہزیمت کے دبنے سے اور شکست سے بچا لیا۔ کیسے لوگ تھے وہ۔ جب جنگ موتہ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی، رسول اللہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ انسان تھے نا، محبت ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ انسان رہتا ہے ان سے پھر محبت بھی شدید ہوتی ہے۔ تو یہ تھے زید بن حارثہ۔ ان کی زندگی کا ایک معروف واقعہ غزوہ احزاب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چونکہ اپنے بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے، تو جب یہ جوان ہوئے تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ ان کا نکاح کیا، مشورہ دیا ان کو۔ شروع میں ان کا دل خوش نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پرپوز کیا تو مان گئی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نبھا نہ ہو سکا، دل میں بڑائی کا احساس تھا۔ اور یاد رکھیے، جب لڑکی کے دل میں بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو گھر نہیں بستے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اپنے شوہر سے ذرا سا اونچا سمجھ لے، ایک انچ سمجھ لیں گے نا، اس کے بعد اللہ ہی گھر بسائے گا تو بسے گا۔ حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ پھر وہ گھر ٹوٹا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب جو تھی ان کو اللہ کے نبی کی زوجیت میں دیا۔ اصل میں یہ زینب سے نکاح کوئی آپ کے لیے خوشی کی بات نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی اور ایک وقت کا جو رواج تھا اس کو توڑنا تھا، تو وہ بھی ایک آزمائش تھی زید کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔